صفحہ نمبر 30 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. صفحہ نمبر 30، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حق رسول اور نبی ہیں، نقل و عقل کی روشنی میں. نقلی دلائل. نمبر 1، قرآنی فیصلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ترجمة. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، دو کورس کرانے کی وجہ سے. اول علم کا کورس کرانے کی وجہ سے، دوم عمل کا کورس کرانے کی وجہ سے. اول علم کا کورس کرانا، قرآن پاک زبانی سکھانا اور اس کے معانی سمجھانا اور احادیث مبارکہ سمجھانا. نمبر 2، عمل کا کورس کرانا یعنی تزکیہ نفس کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کورس احسن طریقے سے کرائے. نمبر 1، علم کا کورس کرانے سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین قراء و حفاظ، علماء و مفسرین اور محدثین بن گئے، اس کے باوجود کہ ایمان لانے سے پہلے جہل کی بیماری میں مبتلا تھے. خود قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین، سورہ جمعہ آیت نمبر 2. ترجمہ، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں رسول بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل لوگوں میں بھیجا. علم کا کورس کرانے سے جہل ختم ہوا اور علم کی رونق آ گئی، قیامت تک علم کی رونق چلتی رہے گی. نمبر 2، عمل کا کورس، وَيُزَكِّيهِمْ یعنی تزکیہ نفس کرانے سے صحابہ رضی اللہ عنہم عمل والے بن گئے، اولیاء و اتقیاء بن گئے. دنیا میں ہی ان کو یہ خوشخبری ملی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ مائدہ آیت 120. ترجمہ، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اس سے خوش ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. یہ بلند مقام ملا اور جنت کی خوشخبری ملی، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد فضیلت میں ان کا مقام ہے. یہ عمل کا کورس کرانے اور تزکیہ نفس کرانے سے ہی مقام ملا، باوجود اس کے کہ ایمان لانے اور تزکیہ نفس کرانے سے پہلے سخت گمراہی میں مبتلا تھے. قرآن پاک میں ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ترجمہ، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی شرک کرتے تھے، زندہ بچیوں کو زمین میں درگور کیا کرتے تھے. سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دو کورس کرانے یعنی علم سکھانے اور تزکیہ نفس کرانے سے کیا ملا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو کورس کرانے سے صحابہ رضی اللہ عنہم علماً بھی اور عملاً بھی کامیاب ہوئے. ان دو کورسز کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پانچ مقاصد میں کامیاب ہوئے. اول، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی. دوم، جنت والے بن گئے. سوم، جہنم سے بچ گئے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. چہارم، نفس و شیطان سے بچ گئے. پنجم، بندوں کی بندگی سے نجات مل گئی. نوٹ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنے اونچے اونچے مقامات کس وجہ سے ملے؟ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم اور عمل دونوں کا کورس کرایا، اس سے وہ علماء بھی بن گئے اور ان کا تزکیہ نفس بھی ہو گیا، ورنہ ایمان لانے سے پہلے جہل اور گمراہی کا کیا ٹھکانہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی تھے. ہم سارے مسلمان قیامت تک اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ان پانچ مقاصد میں کامیاب ہو جائیں. یعنی نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے جڑنا, نمبر دو جنت حاصل کرنا, نمبر تین جہنم سے بچنا, نمبر چار نفس و شیطان سے بچنا, نمبر پانچ بندوں کی بندگی سے نکلنا. ہمارے لیے بھی وہی کورس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, علم کا کورس کرنا اور تزکیہ نفس یعنی عمل کا کورس کرنا. اول علم کا کورس, قرآن پاک زبانی سکھانا اور معانی سمجھانا, احادیث مبارکہ سمجھانا, یہ کام مدارس دینیہ نے سنبھالا اور مدارس نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں جن سے اپنی دینی ضرورت کے مطابق معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. اس سے لوگوں کی جہالت ختم ہوتی ہے. دوم عمل کا کورس یعنی تزکیہ نفس, یہ کام شرعی پیروں اور مرشدین کاملین نے سنبھالا ہوا ہے. خانقاہوں میں مرشد کامل سے بیعت اور ان کی ترتیب کے مطابق ذکر کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے, جس سے نفس امارہ ختم ہوتا ہے جو گناہوں کا انجن ہے, آدمی کے لیے گناہ آسان کر دیتا ہے اور نیکی مشکل بناتا ہے, اور نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جو نیکیوں کا انجن ہے, یہ نیکی آسان کرتا ہے اور گناہ کو مشکل بناتا ہے. انہی دو کورسوں کی وجہ سے ہم بھی علماً و عملاً کامیاب ہو جائیں گے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کامیاب ہو گئے تھے, اور انہی دو کورسوں کی وجہ سے ہم بھی مذکورہ بالا پانچ مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اول اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے, دوم جنت والے بن جائیں گے, سوم جہنم سے بچ جائیں گے, چہارم نفس و شیطان سے بچ جائیں گے, پنجم بندوں کی بندگی سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. نوٹ, قرآنی فیصلہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا کیا مقامات و اعزاز اور کامیابیاں ملیں. الحمدللہ ہم بھی مومن ہیں اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دو کورس کرنے سے وہی کامیابیاں مل سکتی ہیں, کیونکہ مذکورہ آیت مبارکہ میں مومنین کا لفظ آیا ہے اور ہم بھی مومن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی نبی ہیں اور ہمارے لیے بھی یقیناً بڑی نعمت ہیں. اگر ہم نے ان دو کورسوں کو حاصل کر لیا تو ہم پانچ مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اول علم ظاہری جو مدارس والوں نے سنبھالا ہے, دوم تزکیہ نفس یعنی عمل کا کورس جو خانقاہوں میں مرشدین کاملین نے سنبھالا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قدردانی نصیب کرے اور نفس و شیطان کے شر سے بچائے اور ہمیں دونوں کورسوں میں کامیابی نصیب کرے, آمین, اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. نمبر دو, قرآنی فیصلہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, محمد الرسول اللہ, سورة الفتح آیت 29. ترجمہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکامات امت تک پہنچے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا, جنت حاصل کرنے کا, جہنم سے حفاظت کا اور نفس امارہ اور شیطان لعین سے بچنے کا کون سا راستہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اپنی امت کے درمیان قاصد و پیغمبر ہیں, امت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات امت تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین, اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. نمبر تین, قرآنی فیصلہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ترجمہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں, ہو چکے آپ سے پہلے بہت سے رسول. سورہ آل عمران آیت 143. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ بہت سے رسول و انبیاء تو پہلے سے ہی آ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اگر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نہ ہوتا تو مخلوق اپنے خالق کے ساتھ تعلق کی راہ کیسے پاتی؟ نمبر چار, قرآنی فیصلہ ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة سبا آیت 28. ترجمہ: اور ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رسول نہیں بنایا جیسے پہلے انبیاء علیہم السلام تھے. وہ مخصوص قوم، مخصوص وقت اور مخصوص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت اور ساری دنیا کے لیے قیامت تک نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ جو لوگ آپ کی باتوں کو سنتے اور سمجھ جاتے اور آپ کی بات کو مان لیتے تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ثواب کی خوشخبری سناتے، اور جو بے سمجھ تھے اور نہ ماننے والے لوگ تھے آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈراتے. لیکن چونکہ اکثر لوگ بے سمجھ ہوتے ہیں، حیوان جیسے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی موتیوں اور جواہرات کو کیسے سمجھ سکتے تھے؟ نوٹ: اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. قیامت تک آپ علیہ السلام کی نبوت رہے گی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ تقریباً 100 آیات قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے ثبوت پر موجود ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. اگر کسی نے خود نبوت کا دعویٰ کیا، یا خود تو نہیں کیا لیکن کسی مدعی نبوت کی تصدیق کی، تو یہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے اور زندیق ہے. قرآنی فیصلہ بھی ہے، احادیث مبارکہ اور ساری امت کے اجماع سے بھی، اور حکومت پاکستان کے آئین اور قانون کی روح سے بھی یہی فیصلہ ہے. آج کل قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ لوگ متفقہ طور پر کافر ہیں، مرتد و زندیق ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں سمجھتے اور غلام احمد قادیانی کو نبوت کا مقام دیتے ہیں. غلام احمد قادیانی کافر تھا اور اس کی نبوت کے قائلین بھی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر موت تک استقامت عطا فرمائے، آمین. اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. نمبر 5، قرآنی فیصلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورة أحزاب آیت نمبر 40. ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قطعی اور یقینی فیصلہ فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور اتنے اونچے مقام والے نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہیں. نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آ سکتا. خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی جس پر نبوت ختم ہو جائے، اور سب نبیوں کے لیے خاتم اور مہر ہیں. جب کسی چیز کو بند کر کے اس پر مہر لگائی جاتی ہے تو یہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، نہ اس میں کمی آ سکتی ہے اور نہ زیادتی. 100 سے زائد آیات مبارکہ اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے اور اجماع امت سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ کی نبوت قیامت تک ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں ہو سکتا. آپ کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ دجال ہے، کذاب ہے، کافر ہے. نبی تو درکنار مسلمان بھی نہیں ہے، اور اس کے ماننے والے بھی غیر مسلم ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. پاکستان کے آئین و قانون میں بھی غیر مسلم ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور لوگوں کو اپنے نظریہ کی طرف دعوت دیں تو قانونی طور پر ان کو سزا ملے گی.
آج کل پاکستان میں اور بعض بیرون ممالک میں یہ لوگ قادیانی کے نام سے یا احمدی یا مرزائی کے نام سے موجود ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی تحریک کے نام سے کام کرتے ہیں اور قادیانیت کا تعاقب کر رہے ہیں تاکہ یہ ساری دنیا میں نیست و نابود ہو جائیں. اس تحریک کی برکت سے بہت سارے قادیانی مشرف بے ایمان ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر موت تک قائم و دائم رکھے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں شامل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و قبولیت سے سرفراز فرمائے. آمین. نمبر 6، قرآنی فیصلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سورة الأحزاب آيات نمبر 45-47. ترجمة: اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہیں. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا بہت زرین اور قیمتی صفات کے ساتھ. اول شاہدن یعنی گواہ، یعنی روز قیامت ایمان والے کے لیے بھی گواہ اور نافرمانوں پر بھی گواہ ہوں گے. ایمان والوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گواہ ہوں گے. دوم مبشرہ یعنی خوشخبری سنانے والا ایمان والوں کے لیے. سوم نذیرہ یعنی ڈرانے والا نافرمانوں کے لیے. ڈرانا بھی بڑی نعمت ہے. یہاں ڈرانے سے انسان کی خیر خواہی چاہنا ہے اور بشارت سے انسان کے اندر لالچ پیدا کرنا ہے. ڈرانے سے انسان محتاط رہتا ہے، لہذا دونوں بڑی نعمت ہیں. وداعین الی اللہ باذنہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق و مالک و رازق ہیں، وہ ہمیں دنیا میں لائے ہیں اور پھر انہی کے پاس جانا ہے، اسی ذات کی طرف دعوت دینی ہے اور بلانا ہے اور تحریک چلانی ہے. اور طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ. سراجا منیرا یعنی چمکتا ہوا چراغ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے چمکتا ہوا سورج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ساری دنیا نور ہدایت سے روشن ہو گئی. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دو کام کرتا ہے. اول، سورج کی روشنی جتنی زیادہ ہوتی ہے باقی ساری روشنی مغلوب ہوتی رہتی ہے. بلب کی روشنی ہو یا لالٹین کی روشنی ہو یا چاند ستارے وغیرہ، ساری روشنی کل عدم ہو جاتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سارے انبیاء علیہ السلام کا دین منسوخ ہو گیا، یعنی قابل عمل نہ رہا. دوم، طلوع آفتاب سے دنیا کی ہر چیز نظر آنے لگ جاتی ہے، نافع اور مفید بھی، نقصان دہ اور مضر بھی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ساری دنیا مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک اور اس زمانہ سے لے کر قیامت تک نور ہدایت سے روشن اور منور ہو گئی. مفید اور مضر، خیر اور شر، فانی اور باقی، دوست اور دشمن، صحیح اور غلط، خالق اور مخلوق، دنیا و آخرت وغیرہ وغیرہ، سب کچھ واضح نظر آنے لگ گیا. ہاں، جس کے دل کی آنکھ بند ہو، نابینا ہو کفر یا فسق و فجور کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی. تو اس میں نور ہدایت کا کیا قصور ہے؟ اس انسان کے دل کی آنکھوں کا قصور ہے، اس لیے کہ نابینا ہے. جیسے سورج سے ساری دنیا روشن ہے لیکن سر کی آنکھ اگر کسی کی نہ ہو، نابینا ہو، تو وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا. تو اس میں نہ سورج کا قصور ہے نہ دوسری چیزوں کا قصور ہے، قصور اس انسان کا ہے جس کی آنکھ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. سورہ حج آیت نمبر 46. ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. یعنی آنکھ کا دیکھنا، ظاہری آنکھ سے تو حیوانات بھی سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، اصل آنکھ جس سے خیر و شر، مفید و مضر، فانی و باقی، خالق و مخلوق، دنیا و آخرت وغیرہ وغیرہ کا فرق کیا جا سکے۔ یہ وہی آنکھ ہے جو سینوں کے اندر ہے، اگر یہ آنکھ صحیح سالم ہو تو کچھ دیکھ سکے گا، اس کے باوجود کہ ظاہری آنکھ نابینا ہو پھر بھی وہ شخص نابینا نہیں سمجھا جائے گا، اور جس کے دل کی آنکھ نابینا تھی تو وہ حق و باطل، مفید و مضر، فانی و باقی، خالق و مخلوق میں دنیا و آخرت کا فرق نہیں کر سکتا، یہ 100% اندھا ہے اگرچہ ظاہری آنکھ اس کی سلامت ہو۔ تو یہ انسان کتے، بھیڑیے، لومڑی، بلی وغیرہ جیسا ہو گیا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ حیوانات مالک مجازی کے بلانے سے آتے ہیں اور اس کے ہٹانے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن دل کا اندھا مالک حقیقی کے بلانے سے نہیں آتا اور مالک حقیقی کے ہٹانے سے نہیں ہٹتا، تو یہ حیوانات سے بھی بدتر ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارے دل کی آنکھیں بھی صحیح سالم اور ظاہری آنکھیں بھی صحیح سالم رکھے، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ترجمہ، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی صفت یہ ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری سناتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں بڑا فضل ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ خوشیاں مل سکتی تھیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بڑی نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اگر آپ علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے بن سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ہم کس طرح راضی کرتے، جنت کس طرح حاصل کرتے اور جہنم سے کیسے محفوظ ہو سکتے، یہ کیسے پتا چلتا کہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ راستہ شیطان کا ہے، حلال و حرام، جائز و ناجائز وغیرہ کا کیسے پتا چلتا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ہمیں پتا چلا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قدردانی کی توفیق نصیب کرے، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ نمبر 7، قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 107، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایمان والوں کے لیے ہر قسم کی رحمت، دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت، انفرادی زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، عبادات و معاملات اور حکومتی سطح پر بھی، اختیاری زندگی میں بھی، قبر میں، میدان حشر میں، لامتناہی زندگی جنت میں بھی، جہنم سے حفاظت کے بارے میں بھی۔ کفار کے لیے بھی رحمت ہے، جہاد کے ذریعے ایمان لاتے ہیں، دعوت کے ذریعے غیر مسلم مسلمان ہو کر اسلام والے بن جاتے ہیں، ایسے عذاب سے کفار بھی محفوظ ہو گئے جس عذاب کی وجہ سے ساری قوم کے سارے گاؤں والے نیست و نابود ہو جاتے تھے۔ پہلی قوموں پر جب عذاب آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پابندی سے کفار کی بھی حفاظت ہوتی ہے، مثلا اسلامی مملکت میں کفار کے لیے امن ہوتا ہے اور دنیاوی معاشرے میں کفار کی قتل و غارت سے حفاظت ہوتی ہے وغیرہ، اور روز قیامت، شفاعت کبرا اور حساب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے شروع ہوگا۔ اس کے لیے تمام انسان، مسلمان ہوں یا کافر، انبیاء علیہ السلام کے پاس نمبروار آئیں گے سفارش کرانے کے لیے، تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا، جنت والے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے، اور دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری دنیا والوں کے لیے سراسر رحمت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کامل اور مکمل حصہ نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ عقلی دلائل، عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالی اور عام انسانوں کے درمیان کسی قاصد یا راہبر کی ضرورت ہے، اللہ تعالی جو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اور ہمیں دنیا میں اپنے تعلق کے لیے لایا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کی ہے اور ہم نے اس کے پاس واپس بھی جانا ہے، تو اس عظیم ذات کے ساتھ تعلق بنانے کا طریقہ کیا ہے، جنت حاصل کرنے کی ترتیب کیا ہے، جہنم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، یہ عمل فرض و واجب یا سنت ہے اور یہ فعل حرام مکروہ یا مباح ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ معلومات بلا واسطہ راہبر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی راہبر و قاصد کا نام نبی اور رسول ہے، جو اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان واسطہ اور پیغمبر ہوتا ہے، جس کی نبوت قوی دلائل اور معجزات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ یہی نبی امت کی راہبری کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ راستہ نفس و شیطان کا ہے۔ اسی کا نام ہے تعلیم دین، اور وہ اپنی صحبت سے اور اپنی توجہ قلبی سے اور تصرف قلبی سے اپنی امت کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ یہ پیغمبر اور نبی ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی گہرا تعلق اور دوستی رکھتا ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی تعلق اور نشست و برخاست رکھتا ہو۔ ہمارے راہبر اور قاصد اور رسول کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی نبوت کے لیے زبردست قوی دلیل اور معجزہ بھی ساتھ بھیجا ہے، جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اس زمانے سے قیامت تک، اور مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، ساری کی ساری دنیا کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے۔ اور آپ کی نبوت کا ایک بڑا معجزہ قرآن مجید بھی ہے، اور یہ قیامت تک معجزہ ہے، اور اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص قیامت تک قرآن مجید جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ سارا قرآن پاک تو درکنار، چھوٹی سی سورت 3 آیات کی مقدار بھی نہیں لا سکتا اور نہ بنا سکتا ہے۔ ایک آدمی تو درکنار ساری دنیا کے انس و جن مل کر بھی چھوٹی سی سورت نہیں بنا سکتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ بندوں کی قدرت سے بالا تر ہے، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو بندوں کی قدرت سے باہر ہو۔ دوسری دلیل اس بات کی کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ ہے کہ قرآن مجید اس زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی شخص اس قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتا۔ سارا قرآن پاک تو درکنار، ایک آیت یا ایک جملہ یا ایک کلمہ یا ایک حرف تو درکنار، ایک زیر زبر پیش بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ختم تو درکنار، ایک زیر زبر پیش تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے اور نہ مخلوق کا کلام ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا معجزہ ہے۔ جیسا کہ اگلے موضوع قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حق اور محفوظ کتاب ہے میں تفصیل سے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک مثال ملاحظہ فرمائیں، ملک کے حکمران کے ساتھ ملک کا ہر فرد مملکت کے قوانین، اپنی ضروریات وغیرہ کے بارے میں براہ راست بات چیت نہیں کر سکتا۔ وکیل، جج یا سیکرٹری وغیرہ کے ذریعے سے بادشاہ کے قوانین، فیصلے اور معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ملک کا ہر فرد نہ ملاقات کر سکتا ہے نہ بات چیت کر سکتا ہے۔ یہ بین الاقوامی فیصلہ ہے کہ ملک کا ہر فرد ملک کے بادشاہ سے ہر قانون، ہر دفعہ، ہر فیصلہ یا ہر اصول خود معلوم نہیں کر سکتا، بلکہ کسی سیکرٹری یا وزیر یا جج وغیرہ کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ڈائریکٹ یا براہ راست ملک کے حکمران سے معلومات حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے منظور شدہ ڈگری والا ہو، بلکہ وزیر بھی وہی ہوگا جو ملک کے حکمران سے بھی پکا تعلق رکھتا ہو اور عوام الناس سے بھی ملاقات اور نشست و برخاست رکھتا ہو، پھر مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور عام انسانوں کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ اللہ تعالیٰ لا متناہی تقدس و پاکیزگی اور صفات کمالیہ کا مالک ہے، اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اور بندہ تو برائیوں اور عیوب سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ لہذا درمیان میں ایسی ذات کی ضرورت ہے جو بظاہر انسان ہو اور بشر ہو، اور انسانی صفات جیسے کھانا پینا اور دیگر انسانی ضروریات سے تعلق رکھتا ہو، لیکن گناہ سے معصوم و پاک ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اچھی صفات سے موصوف ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا تعلق والا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے بھی گہرا تعلق ہو، اور مخلوق کے ساتھ بھی انسانی و بشری صفات کی وجہ سے تعلق والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے انسان ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی گہرا تعلق تھا، معصوم اور گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اچھی صفات کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے۔ اور فضیلت میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور آپ ساری مخلوق سے افضل ہیں، تو بندوں سے بھی تعلق ہے انسانی اور بشری صفات اور نشست و برخاست کی وجہ سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رسول و پیغمبر اور قاصد و راہبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات و قوانین امت و انسانیت تک کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ، جنت حاصل کرنے کی ترتیب، جہنم سے بچنے کی ترتیب اور نفس و شیطان کی چالوں سے بچنے کا طریقہ، حکومت چلانا، معاشرہ سنوارنا، خرید و فروخت کا طریقہ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رشتہ اور حقوق وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور پیغمبری کی قوی دلیل و سند و معجزہ بھی آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت سارے تھے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک ہے اور آپ کی رسالت کا معجزہ قرآن مجید بھی قیامت تک ہے۔ یہ ایک ایسا قوی معجزہ ہے کہ ساری دنیا کے مخالفین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن پاک جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، سارا قرآن تو درکنار چھوٹی سی سورت تین آیات کے برابر بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ و دلیل اور سند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے مخالفین اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتے، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ایک زیر زبر پہ پیش بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ تورات، انجیل، زبور میں تغیر و تبدل کر سکتے تھے کیونکہ وہ کتابیں معجزہ نہیں تھیں، قرآن پاک چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ہے لہذا اس میں مخالفین کی قدرت نہیں چل سکتی۔ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٌ۔ سورہ حامیم السجدہ آیت 41 اور 42۔ ترجمہ: بے شک وہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، اور نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، تمام تعریفیں اس کی طرف لوٹتی ہیں۔ ساری دنیا میں قیامت تک یہی قرآن پاک ہوگا جو ہمارے پاکستان، بلوچستان، لورالائی، مدرسہ سراجیہ سعدیہ میں موجود ہے۔ ساری دنیا میں قرآن پاک کے جتنے نسخے ہیں ان میں ذرا برابر بھی فرق و تغیر نہیں ملے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست معجزہ و دلیل ہے۔ نوٹ: انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اول انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی۔ ہر ایک کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ امت کی راہبری اور رہنمائی کریں، اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ، جنت حاصل کرنے کا طریقہ، جہنم سے بچنے اور نفس و شیطان سے حفاظت کا طریقہ بتاتے تھے، انسان کو بندے کی بندگی سے نجات کا طریقہ بتاتے تھے اور علم و عمل کا کورس کراتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء علیہ السلام کے درمیان یہ بھی فرق ہے کہ وہ خاص وقت اور مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے لے کر قیامت تک، مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کو خاتم النبیین کا مقام ملا ہے اور آپ کی نبوت قیامت تک ساری انسانیت کے لیے کافی و شافی ہے۔ آپ پر نازل کردہ قرآن پاک اور آپ کی ہدایات اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے حفاظت کے لیے، نفس و شیطان سے بچنے کے لیے کافی و شافی ہیں، اور کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ امت پر شکر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے اتنے اونچے مقام والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نصیب بنا دیا اور ہم کو ان کا امتی بنا دیا۔ اتنا اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ملا کہ پہلی امتیں اس سے محروم رہیں۔ اس نعمت کا شکر ہم سب پر لازم ہے۔ اس عظیم نعمت پر شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کثرت سے ذکر کرتے رہو اور صبح و شام تسبیحات میں لگے رہو۔ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ سورہ احزاب آیت 40-42 ترجمہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخر ہیں، اور اللہ تعالی ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ ان مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالی نے اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک عجیب مثال، جاپان نے ایک کار بنائی اور پاکستان میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دی۔ یہ پہلی گاڑی تھی جو پاکستان میں آئی، اس سے پہلے کسی نے کار دیکھی یا چلائی نہیں تھی، تو ایسی گاڑی سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لیے جاپان کے لیے چند باتیں نہایت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، گاڑی کے ساتھ رہنما کتاب بھیجنا جس میں گاڑی چلانے کی ساری ترتیبات لکھی ہوں اور گاڑی سے فائدہ اٹھانے کا سارا طریقہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہو۔ مثلا یہ ڈیزل کی ٹینکی ہے، یہ ریڈیئیٹر ہے جس میں پانی ڈالا جاتا ہے، یہ سٹیئرنگ ہے، یہ ایکسیلیٹر ہے گاڑی تیز کرنے کے لیے، یہ گاڑی کی بریک ہے روکنے کے لیے، یہ گیئر ہے، اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، یہ کلچ ہے، یہ ہینڈ بریک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی گاڑی چلانے کی جتنی ترتیبات ہیں ساری کی ساری اس کتاب میں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کتاب سے کسی کو بخوبی سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک کوئی سمجھانے والا استاد یا گاڑی کا ماہر ساتھ نہ ہو۔ لہذا کتاب کو سمجھانے کے لیے رہنما کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ نمبر دو، گاڑی چلانے والا قاصد و راہبر یا استاد بھیجنا جاپان پر ضروری ہے کہ اس گاڑی کے ساتھ گاڑی چلانے والا کوئی قاصد و راہبر یا استاد گاڑی چلانے کا ماہر بھی بھیجنا چاہیے، تاکہ کتاب میں لکھا ہوا بھی تفصیل سے سمجھا دے اور عملی طور پر بھی کر کے دکھا دے۔ مثلا ڈیزل کی ٹینکی یہ ہے، اس میں ڈیزل ڈلوانا چاہیے، اس ٹینکی کو پانی سے بچانا چاہیے، یہ ریڈیئیٹر ہے، اس میں پانی ڈالنا چاہیے انجن ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ ایکسیلیٹر ہے گاڑی تیز کرنے کے لیے، یہ بریک ہے گاڑی روکنے کے لیے، یہ گیئر ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گیئر لگانا چاہیے، پھر فرسٹ کے بعد دوسرا گیئر، پھر تیسرا گیئر، پھر ٹاپ گیئر یعنی چوتھا گیئر، آخر میں ڈبل ٹاپ، پانچواں گیئر، وغیرہ وغیرہ سارا بتا دے۔ جس شخص نے یہ جاپانی گاڑی لے لی، گاڑی کے ساتھ جو راہبر و استاد و قاصد تھا، اس نے گاڑی کی ترتیب جو کتاب میں لکھی ہوئی تھی تفصیل کے ساتھ سمجھا دی اور ٹرائی بھی کرا دی، اور گاڑی کے مالک نے گاڑی چلانا خوب سیکھ لی، اور استاد نے بھی بڑے اخلاص سے گاڑی کے مالک کو زبردست طریقے سے سمجھا دیا۔ جب قاصد و راہبر کو یقین ہو گیا کہ گاڑی کا مالک اب گاڑی چلا سکتا ہے، تو مالک سے کہہ دیتا ہے کہ گاڑی آپ کو مبارک ہو، مجھے گاڑی کی قیمت دے دو تاکہ میں واپس چلا جاؤں۔ استاد و قاصد پیسے لے کر واپس جاپان چلا جاتا ہے۔ اگر گاڑی کا مالک یہ سوچے کہ گاڑی میری ملکیت میں آ گئی، میری گاڑی ہے، میری مرضی کے مطابق چلے گی، جیسا کہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میں اپنی گاڑی کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق چلاؤں گا، نہ کتاب کی ترتیب پر عمل کرتا ہوں اور نہ استاد و قاصد و راہبر کی بتائی ہوئی ترتیب سے چلاتا ہوں، میری ملکیت میں غیر کا کیا دخل ہے، کسی کو کیا اختیار ہے، اس نے ڈیزل کی ٹینکی میں پانی ڈالا، ریڈیئیٹر میں ڈیزل ڈالا، کیا اس سے گاڑی سٹارٹ ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر ڈیزل صحیح طریقے سے ڈال دیا لیکن آگے گڑھا آ گیا یا کچھ لوگ سامنے آ گئے تو اس نے بریک کی بجائے ایکسیلیٹر دبا دیا، تو کیا ہوگا؟ گاڑی کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور اپنا اور لوگوں کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ تو اسی گاڑی سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا، کیونکہ کتاب کی ترتیب اور استاد و قاصد کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو گیا۔ اور اگر کتاب کی ترتیب اور استاد کی رہنمائی پر عمل کر لیتا، ڈیزل بھی صحیح طریقے پر ڈالتا، گاڑی کو تیز کرنے کے لیے ایکسیلیٹر دباتا اور گاڑی روکنے کے لیے بریک دباتا، یعنی کتاب کی ترتیب اور استاد کی جو رہنمائی تھی 100% اس پر عمل کر لیتا، تو اس گاڑی سے سال ہا سال فائدہ اٹھاتا۔ نہ گاڑی کا نقصان ہوتا، نہ مالک کا، نہ لوگوں کا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ اور مزے ہی مزے ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، ہم خود تو دنیا میں نہیں آئے، نہ ہی کسی اور مخلوق نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں زندگی دی ہے اور اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، پھر اسی ذات کے پاس ہم نے واپس جانا ہے۔ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 2، ترجمہ، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں زندگی دی ہے یہ امتحان لینے کے لیے کہ اچھا عمل کر کے آتا ہے یا برا عمل، پھر موت دے گا تاکہ اچھے عمل والے کو خوشگوار انعامات اور لامتناہی زندگی دے اور برے عمل والے کو ہر قسم کی سزا دے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل و دماغ، ماں باپ، بیوی بچے، مال و دولت وغیرہ سب کچھ اسی ذات نے دیا ہے، اور ان کے چلانے کی ترتیب، ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرنا، مال کیسے کمانا اور کیسے لگانا ہے وغیرہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ ہی نے بتائے ہیں۔ صحیح طریقے پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کتاب کی ضرورت ہے کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان کے چلنے اور زندگی گزارنے کی ساری تفصیلات ہوں۔ اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ساری ضروریات اور احکامات اسی قرآن مجید میں محفوظ ہیں۔ آنکھ کس طرح استعمال کرنی چاہیے، یعنی ثواب کے کاموں اور جائز کاموں میں استعمال جائز ہے، بد نظری اور ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دل و دماغ، زبان، کان، ہاتھ پاؤں، شرمگاہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اعضاء ہیں، ان کا استعمال جائز اور ثواب کے کاموں میں کیا جائے، ناجائز اور گناہ کے کاموں میں ان کا استعمال کرنا منع ہے، اس سے انسان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ ماں باپ، بیوی بچوں سے رشتہ، مہمانوں کی خاطر تواضع، حکومت اور رعیت سے رشتہ، انسان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق، امتی کا اپنے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری وغیرہ، سارے کے سارے احکام اس قرآن پاک میں بالتفصیل موجود و محفوظ ہیں۔ اس پر عمل کرنے سے انسان 100% کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، قبر میں، میدان حشر میں، پل صراط پہ، لامتناہی جنت پانے میں اور جہنم سے حفاظت حاصل کرنے میں۔ اگر قرآن پاک نہ ہوتا تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی، جیسے گاڑی کے لیے رہنما کتاب نہ ہو تو گاڑی کا مالک کتنا پریشان اور بے سکون ہوتا، اور جب کتاب ہوتی ہے تو مالک کتنا خوش ہوتا ہے، شکر ہے کہ گاڑی سے فائدہ اٹھانے کی ساری ترتیبات کتاب میں 100% لکھی ہوئی ہیں، اس سے گاڑی چلانے والے کو کوئی مشکل نہیں آتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ صرف کتاب سے کام نہیں چل سکتا جب تک سمجھانے والا استاد اور راہبر موجود نہ ہو۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ راہبر و قاصد اور استاد کی بھی ضرورت تھی، تاکہ قرآن مجید میں جو تفصیلات آئی ہیں وہ امت و انسانیت کو سمجھا دی جائیں اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھا دیا جائے اور عملی طور پر دکھا دیا جائے۔ اس راہبر و قاصد کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا کہ گاڑی چلانے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کتاب کے ساتھ سمجھانے والے استاد و راہبر کی بھی ضرورت تھی، ورنہ صرف کتاب سے مالک کو کیا سمجھ آ سکتا تھا، استاد کے سمجھانے سے مالک کو گاڑی چلانا آئے گی اور اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ نوٹ، جب ایک جاپانی گاڑی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اول کتاب جس میں چلانے کی ترتیبات موجود ہوں، دوم استاد و راہبر جو چلانے کے طریقے سکھا سکتا ہو، تو گاڑی کا مالک اگر کتاب کی ترتیب اور استاد کی رہنمائی کے مطابق گاڑی چلائے گا تو سال ہر سال 100% اس گاڑی سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور اگر کتاب کی ترتیب اور استاد کی رہنمائی کے مطابق گاڑی نہیں چلاتا تو 100% اس گاڑی میں ناکام ہوگا اور خسارہ اٹھائے گا، اس گاڑی سے ایک دن بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، گاڑی کا بھی بیڑا غرق ہوگا، اپنا بھی بیڑا غرق ہوگا اور اس سے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا، جیسا کہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور واپس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، آنے اور جانے کے درمیان دنیا میں مختصر وقت کے لیے رہنا ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی ضروریات ہیں انسان کی، ان ساری ضروریات کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق دو طرح پر ہے، اول انسان، دوم انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات۔ غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور مخلوقات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اول، انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق و مالک و رازق ہے، اس نے انسان کو اپنے ساتھ تعلق کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآنی فیصلہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ترجمہ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں، سورہ الزاریات آیت نمبر 56۔ یعنی جن ہو یا انسان، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنے ساتھ تعلق کے لیے پیدا کیا ہے، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی۔ اگر اپنے تعلق کے لیے پیدا نہیں کیا تو پھر کیا فائدہ، عبث ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوقات، آسمانی ہو یا زمینی، انسان کے لیے ہو اور انسان عبث ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی پیدائش کا مقصد بہت اونچا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو۔ نمبر دو، انسان کے علاوہ آسمانی مخلوقات ہوں یا زمینی مخلوقات، ساری کی ساری انسانی نفع کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ آسمان انسان کے لیے چھت ہے، سورج روشنی کے لیے، چاند تاریخوں کے لیے اور حج کے موسم کے لیے، ستارے زینت کے لیے اور شیاطین کے مارنے کے لیے اور رات کے وقت راستہ معلوم کرنے کے لیے ہیں، بادل بارش کے لیے، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، مختلف قسم کے حیوانات ہوں یا مختلف قسم کی فصلیں ہوں، پہاڑ ہوں، پانی ہوں، جمادات، نباتات یا مائعات ہوں وغیرہ وغیرہ، ساری کی ساری انسان کی خدمت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ساتھ تعلق کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا راستہ و طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے دو کاموں کی ضرورت ہے۔ اول کتاب اللہ، جس کا نام قرآن مجید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے اور ضروریات دین تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ دوم قاصد و راہبر، جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید میں جو تفصیلات اور ضروریات دین لکھی ہوئی ہیں وہ عملی طور پر سمجھاتے ہیں، اپنے بیان اور تشریح سے سارا دین سمجھاتے ہیں، کیونکہ یہ اصول ہے کہ صرف کتاب سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک سمجھانے والا نہ ہو، جیسا کہ گاڑی کی کتاب سے گاڑی نہیں چلا سکتا جب تک کہ گاڑی کے استاد و ماہر کی رہنمائی نہ ہو۔ اسی طرح مدرسہ میں کوئی کتاب بھی طالب علم کو سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ معلم، استاد اور فن کے ماہر کی رہنمائی نہ ہو۔ اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اساتذہ، لیکچرار اور پروفیسر کی رہنمائی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بندے کو کس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور سمجھانا ساتھ نہ ہو۔ مثلاً قرآن مجید میں آیا ہے اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے نماز کے بارے میں بتایا ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ پھر یہ کہ فجر کی دو رکعت سنت، دو رکعت فرض، اور ظہر کی 10 رکعتیں سنت اور فرض ہیں۔ اسی طرح باقی نمازوں کی تفصیلات ہیں، نیز ہر رکعت میں فرض اتنے ہیں، واجب، سنت، مستحب اتنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے ہی سمجھ میں آیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، اسی طرح کھانا کیسے کھانا چاہیے، پانی پینے کا طریقہ، ماں باپ، بیوی، بچوں، ہمسایہ اور مہمان کی خاطر تواضع، اور اس کے علاوہ بھی حیوانات وغیرہ کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اور سمجھا دیا ہے اور عملی طور پر کر کے دکھا دیا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کتاب یعنی قرآن مجید بھی ضروری ہے، اور کتاب اللہ زبانی سکھانے والا اور اس کے معنی اور مضامین اور تشریحات اور تفصیلات اور صحیح طریقہ سمجھانے والا استاد و معلم، قاصد و رہنما اور راہبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری تھا، جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد اور رسول ہیں، دلیل و سند و معجزہ کے ساتھ امت و انسانیت کے پاس رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ جو ضروریات دین قرآن پاک میں موجود ہیں وہ بھی تفصیل سے بتائی، سمجھائی اور عملی طور پر کر کے دکھائی ہیں، اور جو جو مسائل قرآن پاک میں ظاہری الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے، باوجود کہ ان مسائل کا سمجھنا سیکھنا بھی ضروری تھا، ان کے سیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ مسائل بھی تفصیل سے سمجھائے اور اپنے عمل سے واضح کرا دیے ہیں۔ مثلا روٹی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے لیے اس طریقے پر بیٹھنا ہے، ہاتھ دھو کر کھانا کھانا ہے، پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر، پانی کے اندر دیکھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، 3 سانس میں، آخر میں الحمدللہ پڑھا جائے، یہاں تک کہ استنجا کا سنت طریقہ، بیوی کے ساتھ ہم بستری کا سنت طریقہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، انسان کی پیدائش سے موت تک کے لیے، مثلا پیدائش کے پہلے دن ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہنا، 7ویں دن صحیح اسلامی نام رکھنا، سر کے بال منڈوانا، عقیقہ کرنا، جب بولنا شروع کر دے تو کلمہ طیبہ یاد کرانا وغیرہ وغیرہ، نماز سکھانا، دینی تعلیم دینا اور نیک خاتون سے رشتہ کرانا وغیرہ، موت تک ہر شعبے میں ایک ایک چیز کی رہنمائی کرانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری سے ہی ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک جتنی رہنمائی کی ہے، مرد و خواتین، چھوٹا و بڑا، علماء و ان پڑھ، سرمایہ دار اور غریب، عہدہ دار، عوام اور ملک کا حکمران، زندہ و مردہ، حیوانات، فصلیں، معقولات و مشروبات، تعمیرات و تجارت و زراعت، وزارت و ملازمت، صنعت و حرفت، دوست و دشمن، دنیا و آخرت، موت اور قبر، حشر و نشر، حساب و کتاب و شفاعت، جنت و جہنم اور اللہ تعالیٰ کا دیدار وغیرہ وغیرہ، سارے کے سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں وہ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے سمجھ میں آتے ہیں. یہ ساری تفصیلات و معلومات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری سے انسانیت تک پہنچی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور طریقے کی مکمل اتباع نصیب کرے اور دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تابعداری سے کامیابی نصیب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے آمین, اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا.